لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. صلوات پڑھیں گے محمد. تحریک اسلام کے آغاز کے 74 سال یعنی سن 61 ہجری میں نواسِ رسول نے کربلا کے میدان میں یہ اعلان کیا کہ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی، کہ اگر دین محمد کی بقا کا انحصار میرے قتل پر ہے، فیا سیوف خذینی، تو یہ تلواروں آگے بڑھو اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. بڑا عجیب جملہ ہے. انسان جب اس جملے پہ غور کرتا ہے تو اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آخر ابھی رسول کی وفات کو 50 سال گزرے تھے، اس 50 سال کے عرصے میں ہو کیا گیا، کیا وجوہات ہوئے کہ دین کو ایسا خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب اس دین کی بقا کے انتظام کے لیے فرزند رسول کو میدان میں آنا پڑا. وہ لاکھوں افراد جن کی تربیت رسول نے کی تھی وہ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ انقلاب عظیم رونما کیسے ہو گیا؟ اور پھر اگر اتنی تبدیلی، اتنی گمراہی اس دین میں آ چکی تھی تو ایک انسان کے قتل ہو جانے سے وہ دین بچ کیسے جائے گا؟ کیا اس دین کی بقا کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا، کوئی اور راستہ نہ تھا؟ یہ سوال اب اس انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جس جملے پر غور کرتا ہے. عزیزو، ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے اس 74 سال کی تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا. رسول اسلام کس ماحول میں آئے تھے، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہوا کیا تھا، جو عام طور سے مشہور ہے وہی نتیجہ نکلا تھا یا نہیں، نتیجہ کچھ اس سے مختلف تھا، قدر مختلف نتیجہ تھا. جس ماحول میں آ حضرت نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، قرآن کے لفظوں میں کھلی ہوئی گمراہی کا ماحول ہے. انسان اتنا گمراہ ہو چکا تھا جس کا تصور بھی مشکل ہے. پھر جب ان کے درمیان وہ انسان جس کی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ انسان جب ان سے یہ پوچھتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پر اچانک حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا مان لو گے؟ کہتے ہیں ہاں مان لیں گے، کبھی تم نے ہم سے کوئی جھوٹ بات نہیں کہی ہے. جب وہی نبی آ کر کے ان کی فلاح کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تمہیں نجات مل جائے گی، تو وہی لوگ اسے پتھر مارنے لگتے ہیں، وہی اس کی راہ میں کانٹے بچھانے لگتے ہیں، اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگتے ہیں، جبکہ انہیں اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ اس شخص کا مقصد ہماری اصلاح کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، اسے نہ اقتدار چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ زن چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ زمین چاہیے، کیونکہ وہ تو یہ ساری چیزیں دینے کو تیار تھے، مگر پھر بھی وہ اپنا راستہ بدلنے کو تیار نہیں ہے، تو جان رہے تھے کہ ان کا مقصد تھے، مگر اس کے باوجود اسے طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، تشدد کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، لیکن رسول اسلام اپنی انتھک کوششوں، جاسشانیوں، جانساریوں کے ذریعے کچھ مخلص مومنین کو تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ وہ مومنین، یہ وہ مخلصین جو مولا کائنات کے لفظوں میں اتنے فنا فی اللہ تھے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے. وہ اسلام میں نہ اپنے خاندان کی پرواہ کرتے تھے، نہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کی پرواہ کرتے تھے، حتیٰ وہ اس راہ میں اپنے کنبے والوں سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار تھے. وہ چاہے شیب ابی طالب کی سختیاں ہوں یا ہجرت حبشہ کا موقع ہو، ان مٹھی بھر مخلص مومنوں نے اپنے ثبات قدم کا امتحان دے دیا. لیکن عزیزو، تصور کے برخلاف صدر اسلام کے سارے مسلمان ایسے نہ تھے. اگرچہ ایک طبقے کا تصور یہ ہے کہ اس زمانے میں جو تھے سب کا نجوم، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کا بھی اتباع کر لو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، نجات مل جائے گی. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن اس کے برخلاف ہے. حدیثوں میں صدر اسلام کے مسلمانوں کی تعریفیں مل سکتی ہیں، لیکن قرآن اس کے برخلاف ہے. قرآن میں صدر اسلام کے مسلمانوں کی تعریفیں بھی ہیں اور مذمتیں بھی ہیں. اگر ہم قرآن کا جائزہ لیں گے تو صدر اسلام میں بھی آج ہی کی طرح کے مسلمان تھے. جس طرح سے آج سارے مسلمان ایک طرح کے نہیں ہیں، سب یکساں افکار، عقائد، اعمال کے حامل نہیں ہیں، قرآنی گواہی کے مطابق صدر اسلام میں بھی سب ایسے نہ تھے. صدر اسلام میں کچھ تو وہ تھے جو مصلحتن داخل اسلام ہو گئے تھے، زبان پہ ان کی لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوتا تھا لیکن دل کبھی آشنائے خدا نہ ہوا. لم یؤمنوا باللہ طرفۃ عین، کبھی بھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. ان لوگوں میں، ایسے افراد میں جنہوں نے نفاق کی نقاب چہرے پہ ڈال رکھی تھی، اس کا بہترین نمونہ ہے بنی امیہ، جسے اتنا خبیث خاندان کہ زیارت عاشورا میں پورے بنی امیہ پہ لعنت بھیجی گئی. اللہم لعن بنی امیہ قاطبتا. اور جو وہی قرآن میں جس شجرہ ملعونہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ وہی خاندان اور اس کا سرغنہ ابو سفیان. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اثر پیغمبر کے مسلمانوں کی جو تصویر کشی قرآن نے کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. پیغمبر کے زمانے کے کچھ افراد وہ ہیں جن کی، اے پیغمبر آپ کے پاس بیٹھنے والے کچھ افراد وہ ہیں جن کی چکنی چپڑی باتیں بڑی بھلی لگتی ہیں، دعوے ان کے بہت بڑے بڑے ہیں، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. وَيُشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اتنے جسور ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا گزر رہی، اللہ گواہ ہے کہ ہم کتنا آپ کو چاہتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ کوئی تعریف نہیں پڑھ رہا، قرآنی آیت ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. آپ کے سامنے تو بیٹھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے کی، مادی وسائل کے ذریعے سے، مادی وسائل کے ذریعے سے آبادیوں کو تباہ کرتے ہیں اور اپنی شیطانی فکر کے ذریعے سے نسلوں کو تباہ کرتے ہیں. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب انہیں کوئی نصیحت کرتا ہے کہ خوف خدا اختیار کرو، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اخذت العزت بالاثم، تو گناہ اور ان کے درمیان میں ان کا غرور آرے آ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کر سکتا ہے، ہم فلاں ابن فلاں، ہمیں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا ہے. حسبہ جہنم وبئس المہاد، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے جہنم. تو صدر اسلام کے مسلمانوں کی ایک قسم یہ ہے، اور دوسری قسم ان مسلمانوں کی ہے جو ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد، وہ آگے چلے آئے، اور آگے چلے آئیے، آگے چلے آئیے، پڑھ لیجیے آگے، اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیں، پڑھ لیا تاکہ آنے والوں کو جو ہے جگہ مل سکے، ورنہ بار بار مشکل پیش آئے گی. ایک سلوات اور یہ مسلمانوں کا اکرے پیغمبر کے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے. اب دائیں سے بات ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم قرآن میں تحریف تو کر سکتے نہیں ہیں، ہم اپنی زبان پہ تالے لگا سکتے ہیں، مگر قرآن کی زبان پہ تو تالے نہیں لگا سکتے نا. تو قرآن میں ایک گروہ مسلمانوں کا وہ تھا اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا وہ تھا، وہ تھے جن کے دل اور زبان ایک تھے، جو انہوں نے کہا اسے عمل میں ثابت کر کے دکھایا. وہ تھے کہ جن کا ہر لمحہ، ہر نفس، ہر سانس، ہر وقت اللہ، زبان میں بھی اللہ، دل میں بھی اللہ، جلوت میں بھی اللہ، خلوت میں بھی اللہ. اگر پیغمبر کے پاس بیٹھ کر کے جابازی کی باتیں کرتے ہیں تو میدان میں اس سے زیادہ جابازی رکھاتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اسی آیت کے فوراً بعد، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں ہی میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں اللہ کی مرضی سے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. سلوات پڑھیں گے محمد والے، اور تیسری قسم مسلمانوں کی ان لوگوں کی تھی جو کنڈیشنل عبادت کرتے تھے، کبھی مانیں گے اور کبھی نہ مانیں گے. ان کا دین تھا مگر لمیٹڈ دین تھا، محدود دین. ان کا یہ تھا کہ ہم مسجد میں رہیں گے مسلمان، مصلی عبادت پہ آئیں گے تو پورے خلوص سے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، دعائیں بھی پڑھ لیں گے، تلاوت قرآن بھی جہاں تک لفظ کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن جب مسجد سے باہر نکلیں گے، خاص عبادتوں کی حد تک تو ہمیں اللہ کے بندے، لیکن جہاں معاملات کا مسئلہ آ گیا وہاں ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ دین کیا کہتا ہے. اگر ہمیں گناہ کرنا پڑے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ سماج پہ حکومت کس کی ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کاہے کے لیے نماز پڑھنے کی حد تک. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. قرآن جو ہے مسلمانوں کا تیسرا گروہ جو پیغمبر کے زمانے میں تھا، کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر مشروط، مسلمان تو ہیں مگر ایک حد تک، ایک حد کے آگے سے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت مشروط کرتے ہیں. اگر اللہ کی عبادت کے نتیجے میں کوئی انہیں فائدہ ہو گیا، مولا سے منت مانی اور پوری ہو گئی، تب تو یہ ہے مسلمان، تب تو یہ اگلے سال پھر ہو جائے گا مجلس میں. اور کہیں منت مانا اور پوری نہ ہوئی، ان اصابہ خیر اطمئن بہ، اگر کوئی نیکی مل گئی، نماز پڑھنے کے سلسلے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی برکت ہو گئی، کچھ آمدنی میں اضافہ ہو گیا. ہوتے ہیں بہت سے لوگ، جی ہم خرد نکالا ہم نے، بڑا فائدہ ہوا کاروبار میں، اور اگر گھاٹا ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، تو کیا کریں گے، واپس تو مل نہیں پائے چلا گیا، اب کیا کریں گے. ارے خرد نکال رہے حکم خدا کی اطاعت کے لیے، نفع نقصان دنیا میں نہیں لینا ہے، نفع نقصان کی جگہ دنیا نہیں آخرت ہے. سلام پڑھیں گے محمد اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی فائدہ ہو گیا تو اپنے دین سے مطمئن، اپنے عبادت سے مطمئن. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کسی پریشانی میں پھنس گئے، گئے تھے حج کرنے کے لیے زبردست بیمار ہو گئے، تو کیسا حج ہے کیسا اللہ ہے، الْعِيَاذُ بِاللَّهِ، انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، پلٹ گیا اپنے پچھلے دین پر. ایک طبقہ یہ، اور ایک چوتھا طبقہ ہے جو زمانے میں بھی تھا، البتہ مجھے اس کے لیے کوئی واضح آیت تو نہیں ملی، لیکن نہج البلاغہ میں مولا کا کلام ملا جو ترجمان وحی ہے. چوتھا طبقہ ان لوگوں کا تھا جو دین تو لائے مگر سوچ سمجھ کے نہ لائے، بھیڑ جدھر جا رہی ہے ادھر ان کا رخ ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں نا جو ہوتے ہیں بھیڑ پرست بھیڑ، بھیڑ پرست بھیڑیں ہوتی ہیں، جدھر سب جا رہے ہیں ادھر یہ بھی چلے جا رہے ہیں، کبھی سوچیں گے نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہے نا، بھیڑوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جو بھیڑوں کا گلہ جا رہا ہے، اگر بھیڑ کے آگے کوئی ایک رکاوٹ لگا دی جائے، کوئی باڑ ہو، تو ایک اگلی بھیڑ رکاوٹ کی وجہ سے کودے گی، تو اگلی جب کودے گی اس کے پیچھے پیچھے دوسری، اگر باڑ ہٹا لی جائے پھر بھی سب کودیں گے. وہ پہلے والی اس لیے کودی تھی کہ آگے تھی رکاوٹ، دوسرے والے کیوں کود رہے، کیا سب کودے لہذا ہم بھی کودے. یہ بھیڑ والی بھیڑ ہوتی ہے جدھر سب جا رہے ہیں. حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ بھیڑ کہاں مجمع زیادہ ہے وہاں بھیڑ زیادہ، جہاں بھیڑ زیادہ وہاں پر وہیں پر حق ہے، وہیں اچھائی ہے. کان مجید بہت کامیاب ہوئی، کہا کیسے معلوم؟ کہ بھیڑ بہت تھی، بھیڑ بہت تھی. تو کچھ وہ ہیں جن کی اپنی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کسی چیز کو مانا تو کیوں مانا، ٹھکرایا تو کیوں ٹھکرایا، کسی کے ساتھ گئے تو کیوں گئے، کسی کے ساتھ نہ گئے تو کیوں نہ گئے، کوئی دلیل نہیں. سب گئے ہم بھی چلے گئے، سب نہ گئے ہم بھی نہیں گئے، سب نے ساتھ دیا. جب دیکھا کہ بھیڑ اکٹھا ہونے لگے پیغمبر کے ساتھ، یہ جو ہے بدر میں گئے وہاں بھی جیت گئے، احد میں گئے وہاں بھی جیت گئے، خندق میں گئے، اس کا مطلب یہ جیتنے والے لوگ ہیں. تو لہذا ہمیں ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے، وہ افراد ہے. مولا کائنات فرماتے کون لوگ ہیں؟ حمج رعا اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستطیعوا بنور العلم. یہ مچھروں کا جھرمٹ ہے، یہ بھیڑ بکری ہے کہ جدھر آواز دی جاتی آواز کے پیچھے چلے جاتے ہیں، مچھروں کے جھرمٹ کو ہوا کا جھونکا جدھر چاہے لے کے چلا جائے. ہوا کے رخ پہ بہنے والے لوگ، لم یستضیعوا بنور العلم، انہوں نے نور علم سے کسبِ ضیاء کیا ہی نہیں ہے. ان کے عقائد، ان کے افکار ہیں بس. تو جو ہوا کے جھونکے سے آتا ہے وہ ہوا کے جھونکے سے جاتا بھی ہے. ایک بھیڑ دیکھ کر کے اس کے ساتھ ہو لیے, اس سے بڑی بھیڑ کہیں مل گئی, اس کے ساتھ ہو لیے. تو اصل پیغمبر میں یہ چار طرح کے مسلمان تھے. ایک وہ مسلمان جو مخلص وفادار, ظاہر و باطن ان کا ایک, جو کہا جم گئے اس کے اوپر, ثابت قدم جب انہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا, جم گئے اپنی بات پر, ڈٹے رہے. اور ایک وہ لم یؤمنوا طرف اترائیں, کبھی اللہ پہ ایمان لائے ہی نہیں تھے, وہ زبان سے کہہ رہے تھے, ہوا الد الخسام, سب سے بڑے دشمن وہ تھے. اور تیسرا وہ گروپ جو محدود مشروط, اسے اپنی تسبیح سے اور دعا سے زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے. سماج میں کچھ بھی ہوتا رہے, حکومت کسی کی بھی رہے, ظالم کی ہے, فاسق کی ہے, عادل کی ہے, ہمیں سے کوئی مطلب نہیں ہے. کون مظلوم ہے کون ظالم, کوئی ہمیں واسطہ نہیں. ہم تو اپنے مسلح تک ہیں, وہی اس وقت تک مسلح جب تک مسلح سے فائدہ ملتا رہے. ہم دنیا میں کسی نقصان کو سہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسرا گروپ اور چوتھا گروپ وہ جس کے پاس فکر ہی نہیں, جو نفع نقصان نہیں دیکھتا, بھیڑ دیکھتا ہے, بھیڑ کہاں جا رہی ہے, بھیڑ کنویں میں کود رہی ہے تو بھی کنویں میں کود جائے گی, نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہے. تو پیغمبر کے زمانے میں چار طرح کے مسلمان تھے, اس فکر کے بالکل برعکس. تو کہتے ہیں کل نجوم بے ائی اہم اقتدائی تم. اب یہ چار, پہلا گروپ اور دوسرا گروپ تھا اقلیت میں, جو خالص مومن وہ بھی مٹھی بھر, زیادہ نہیں تھے, اور وہ جو خالص بدمحاش وہ بھی بہت زیادہ نہیں تھے. لیکن یہ جو دو تیسرا اور چوتھا گروپ ہے, انہی کی اکثریت تھی اور ہے, تھی اور ہے. اب اگر سماج کا تجزیہ کریں واقعین تعصب کی اہنک اتار کر کے, انسان جائے اور پوچھے تو لوگوں سے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں, آپ کیوں شیعہ ہیں, آپ کیوں سنی ہیں, آپ کیوں فلاں ہیں, کتنے ملیں گے جن کے پاس واقعی مضبوط دلائل پائے جاتے ہوں. جب تک رسول اسلام زندہ رہے ان میں تمیز نہیں ہو پاتی تھی. دوسرا گروپ جو کبھی اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا, نفاق کی نقاب جو اوڑھے ہوئے تھا, اس نے اپنے مقصد کے لیے تیسرے اور چوتھے گروپ کا استعمال کیا ہے. تو جب تک رسول اسلام زندہ رہے دین کو بدلنے کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی, کیونکہ خود مفسر اسلام موجود ہے, بانی اسلام موجود ہے, وہ بتاتا تھا کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے. ابھی وہ زمانہ نہیں تھا کہ اس کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوخ کی جا سکیں. جس سے منسوخ کرو گے وہ خود بیٹھا ہے, موجود ہے. تو جب تک حضور زندہ رہے انحراف اور گمراہی رکی رہی, لیکن حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی گمراہی کی تیز آندھیاں چلنے لگی, دین میں تبدیلی ہونے لگی. جب دین میں گمراہی پھیلنے لگے, ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے گمراہی کو روکنے کے لیے اقدام کرے. اور جو وصی رسول ہے, جانشین رسول ہے, اس کی ذمہ داری ظاہر سے بات ہے سب سے بڑھ کر کے ہے. اس کی تو پہلی ذمہ داری ہی یہی ہے بقائے دین. اب جانشین رسول ہے کون, جسے اللہ نے معین کیا, جس کا اعلان پیغمبر نے کیا, فریقین کے اتفاق کے مطابق, چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں, متفق ہیں اس سلسلے میں کہ بھرے مجمع میں رسول نے امیر المومنین کو معین کیا. لیکن اب ظاہر سے بات ہے کہ رسول کے بعد اسلام کی مصلحتوں کو سمجھنے والے رسول سے زیادہ سمجھ رہے تھے. انہوں نے مصلحت اسلام کے خاطر مولا کائنات کو کرارے لگا دیا کہ مصلحت فی الحال نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں, آپ سے جو ہے وہ دشمنی لوگوں کی زیادہ ہے, نہیں معلوم ابھی آپ کم سینے وغیرہ وغیرہ, آپ سب لوگ جانتے ہیں ان باتوں کو, میں اس میں فی الحال نہیں الجھنا چاہتا. گمراہی پھیلنے لگی. اب یہاں مولا کائنات کرے تو کیا کرے, کیونکہ سب سے بڑی گمراہی یہی تھی کہ جس چیز کے اوپر تکمیل دین کا انحصار تھا اسی کو کنارے لگا دیا گیا. اب مولا کائنات گمراہی کو روکنے کی ذمہ داری علی پر ہے یا نہیں ہے؟ پہلا کام تو یہ ہو سکتا تھا کہ مولا کائنات لوگوں کو سمجھائیں، باتیں کریں، گفتگو کریں، مذاکرہ کریں. مولا نے کیا بھی یہی، مولا نے یہی کیا. جب تک معصوم عالم زندہ رہی ہیں، اور کس طرح سے علی نے کیا، ایک ایک مہاجر کے گھر، ایک ایک انصار کے گھر مولا کائنات گئے ہیں. رات کی تاریکی میں بی بی فاطمہ زہرا کو ساتھ لیتے تھے، حسنین کو اپنے ساتھ لیتے تھے. یہ چھوٹا سا قافلہ ایک ایک مسلمان کے گھر پہ جاتا تھا. یہ کیا بدل ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد خلافت کے لیے کس کا انتخاب کیا ہے؟ علی اپنا حق لینے نہیں جا رہے تھے، اور میں علی کے لیے خلافت کو، خلافت علی کا حق نہیں ہے، علی خلافت کا حق ہے. خلافت علی کا حق نہیں ہے، علی خلافت کا حق ہے. ارے خلافت کو علی جیسا چاہیے، علی کو خلافت جیسی نہیں چاہیے. کہا تھا نا علی نے، تمہاری حکومت میری جوتی سے بھی کم قیمت رکھتی ہے. علی کی نگاہ میں حکومت کوئی لقمہ تر نہیں ہے، وہی علی ہے نا جو مالک اشتر کو یہ فرمان لکھتا ہے، اے مالک اشتر تمہیں گورنر بنا کے بھیجا ہے، مگر یاد رکھنا ان عمل کا لیس لک بتوما. تمہاری یہ گورنر شپ جو ہے کوئی لقمہ تر نہیں ہے. ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، خلافت علی کا فریضہ ہے، نہ کہ حق. حق کو چھوڑا جا سکتا ہے، حق کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن فرض، فرض نہیں چھوڑا جا سکتا. مولا کہنا اس فرض پر عمل کرنے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں. بعد میں ان کو ٹیکسی بتا لیجیے، علی بھلا گھر گھر جاتے ہیں؟ ہاں گھر، اگر آپ حکومت کے لیے سمجھ رہے ہیں علی گھر گھر جاتے تو عجیب سی بات ہے، لیکن علی حکومت کے لیے گھر گھر نہیں جا رہے ہیں، اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں جو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے علی پر عائد کیا. گھر گھر جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. ہر جگہ پر علی کو ایک ہی جواب ملتا ہے، معلوم تو ہے کہ حق آپ کا ہے، لیکن حالات سازگار نہیں ہیں، ان حالات میں کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے. نہیں، یہ اکثر جواب ہمارے درمیان سے بھی اٹھتا ہے. بات تو سب صحیح ہے، لیکن حالات مناسب نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں. مسلسل علی کو یہی جواب ملا. نتیجتاً جب علی نے دیکھ لیا کہ کوئی فریضہ کب تک فریضہ رہتا ہے، جب تک اس پر عمل کا امکان ہو، تبھی تک تو نا. بھئی حج آپ پر واجب ہے، اگر سعودی حکومت آپ کو جو ہے ویزا نہ دے تب بھی واجب رہے گا. فریضہ اسی وقت تک فریضہ رہتا ہے، کوئی چیز واجب اسی وقت تک واجب رہتی ہے جب تک اس کے بجا لانے کا امکان موجود ہو. مولا کائنات نے مہینوں مہینوں کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا، مگر کوئی علی کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا. اب دوسرا راستہ علی کے لیے کیا تھا؟ تلوار اٹھائے. علی تلوار اٹھائے، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین کی جات ایک دفعہ پھر تازہ کر دیں، مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں. دوسرا راستہ یہ تھا علی کے سامنے، اور اتفاقاً یہ وہی چیز تھی جس کی پیشکش ابو سفیان نے کی تھی، جس کی پیشکش ابو سفیان نے کی تھی کہ جب بنی تیم کا ایک شخص خلیفہ بن گیا تب قریش کی عصبیت جوش میں آئی، اسلام جوش میں نہیں آیا، قریش کی عصبیت جوش میں آئی. ارے یہ خلافت تو بنی تیم کے پاس چلی گئی. چنانچہ ابو سفیان آتا ہے جناب عباس ابن عبد المطلب کے پاس اور آ کے کہتا ہے، اے بنی عبد مناف. مشترک پوائنٹ ڈھونڈ لیا نا، نقطۂ اشتراک، کیونکہ بنی عبد مناف میں دونوں شامل ہیں، بنی امیہ بھی ہیں اور بنی ہاشم بھی ہیں. اے بنی عبد مناف، ارے کیا خاموش بیٹھے ہو؟ خلافت تیم لے ہوئے، خلافت تو قریش کا تھا، قریش کو خلافت سے محروم کر دیا گیا. جناب عباس کو برخلا کر کے لے کر کے آتا ہے مولا کائنات کے پاس. لیکن عزیزو ایک عام مومن کی نشان یہ ہوتی کہ مومن بیوقوف نہیں ہوتا. مومن بیوقوف المومن کیس اتقو من فراست المومن, مومن کی ذہانت سے بچو ڈرو. المومن ینظر بنور اللہ, مومن نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے. مومن پسے دیوار کو بھانپ لیتا ہے بشرطے کی مومن ہو. یہ تو عام مومن کی شان تھی, یہ تو امیر المومنین ہے. جناب عباس لے کر کے آ جاتے ہیں, علی جہاں بیٹھے ہوئے ہو مدینے کی گلیاں سپاہیوں سے بھر دوں گا, گھبرانا نہیں, تم اکیلے نہیں ہو, ہم سب تمہارے ساتھ. مولا کہتے ہیں ابو سفیان تو کب سے حق کا طرفدار ہو گیا, تو کب سے حق کا طرفدار ہو گیا؟ اسے واپس کیا, اس کے بعد عوام سے خطاب کیا, اپنے چاہنے والوں سے خطاب کیا. ابو سفیان کہہ رہا تھا انی لارا اجاجتا لا یطفئها الا الدم, میں ایک ایسے طوفان کو دیکھ رہا ہوں جسے فقط خون ٹھنڈا کر سکتا ہے. ابو سفیان خون بہانے کی بات کر رہا تھا, ابو سفیان قومی عصبیت کو بھڑکا رہا تھا, یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اسلام نے علی کو حق دیا ہے, اسلام کے قانون کے مطابق علی کو بیٹھنا چاہیے. کہہ رہا بنی فلاں اور بنی فلاں, اسلام ان جاہلانہ امتیازات کو ختم کرنے آیا تھا. بنی فلاں اور بنی فلاں کیا ہوتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسلام نے یہ بنیاد کو ڈھا دیا تھا, ابو سفیان دوبارہ اسی بنیاد کو تعمیر کرنا چاہ رہا ہے. اس وقت اگر حالات کا آپ جائزہ لیں گے, اسلامی حکومت کی سرحدوں پر ایک طرف روم کی فوج لگی ہوئی ہے, ایک طرف ایران کی فوج لگی ہوئی ہے, بس انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کہ کب مدینے کے اندر جوتوں میں دال بٹنے لگے, کیونکہ دشمن مسلمانوں کو اسی وقت کمزور کر سکتا ہے, اسی وقت زبون اور ذلیل کر سکتا ہے جب ان کے درمیان اختلاف ہو. اگر دشمن دیکھ چکا کہ پیغمبر کے زمانے میں مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے اتحاد سے کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے, مومنین خالص کتنے تھے, انہوں نے اپنے اتحاد سے انتظار ہو رہا ہے. اور عجب نہیں کہ ابو سفیان دشمن کا ستون پنجم رہا ہو, ففتھ کالم, وہاں کے اشاروں پر یہاں مسلمانوں کو جو ہے ورنہ لا رہا ہے. آخر کس بھروسے پہ ابو سفیان کہہ رہا تھا ہم مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ سپاہیوں سے بھر دیں گے؟ بھر دینا کوئی آسان کام تھا؟ اگر ابو سفیان کی اپنی طاقت ہوتی تو مکے کو بچا کیوں نہیں لیا تھا؟ بچا لیتا مکے کو, فتح مکہ نہ ہو پاتی تو ابو سفیان کی اپنی طاقت تو نہیں ہے. لگتا ہے کہ کچھ پر کچھ اور ہے. مولا کائنات بھاپ گئے, ارے خلافت ہماری ذمہ داری ہے, ہے کاہے کے لیے خلافت, بقائے دین کے لیے خلافت. جب دین ہی نہیں رہے گا تو خلافت لے کے کیا کریں گے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا. اسے جواب دیا تو کب سے حق کا برتار ہو گیا. اس کے بعد اپنوں سے آ کے خطاب, ایوہ الناس شقو امواج الفتن بسکون النجات. وہ کہہ رہا ہے میں طوفان دیکھ رہا ہوں جسے فقط خون سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. مولا کہتے ان طوفانی موجوں کا سینہ نجات کی کشتیوں سے چاک کرو, خون سے نہیں. وہ کہہ رہا ہے بنی فلا بنی فلا. مولا کہتے ایوہ الناس شقو امواج الفتن بسکون النجات ارجو عن طریق المنافرہ وضعو فی جان المفاخرہ. تفرقے سے بچو, اختلاف سے بچو, خاندان فلاں بنی فلاں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کے تاج کو اتار پھینکو. اگر میدان میں آنا ہی حق کا ساتھ دینا, حق کا ساتھ حق کی طرح دو. حق کا ساتھ باطل کے انداز میں نہیں, کیونکہ اسلام کا ایک امتیاز یہی ہے. دنیا ہے جو کہتی ہے کہ مقصد کے لیے وسیلہ کچھ بھی ہو, اگر آپ کا مقصد پاک تو ناپاک وسیلہ بھی پاک بن جاتا ہے. اسلام نہیں, اسلام میں مقصد بھی پاک اور وسیلہ بھی پاک. مقصد پاک وسیلہ پاک. تو مولا کائنات جب سمجھا بجھا چکے لوگوں کو اور کوئی سمجھنے پر تیار نہیں, دوسرا راستہ یہ تھا کہ تلوار اٹھاتے، لیکن تلوار اٹھانے میں جو خطرات تھے کہ اصل اسلام ہی باقی نہ رہے گا، لہذا اب مولا نے مصلحت یہی سمجھی بقائے اسلام کے لیے کہ اب کیا کریں، خاموشی اختیار کریں. لیکن خاموشی یہ کہ روٹھ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، آخر دو طرح کی خاموشی ہوتی ہے نا، ایک ہے منفی خاموشی اور ایک ہے مثبت خاموشی. ٹھیک ہے، ایک انتظامیہ ہے، ایک حکومت ہے، ایک جگہ ہے جہاں غلط لوگ ہیں. ہمارا خیال ہے لوگ غلط ہیں، ہم نے کوشش کی ان کے اصلاح کے لیے، ان کو ہٹائیں، ہم خود آئے، نہیں آ سکے، تو اب کیا کریں؟ اس ادارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. عام طور سے مزاج نہیں ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا، اگر کہیں سے اختلاف ہو گیا، اختلاف ممکن ہے افراد سے تھا، لیکن مولا کائنات نے یہ نہیں کیا. روٹ کے گھر نہیں بیٹھے، بلکہ وہی مولا کائنات، کیا کلیجہ ہے مولا کائنات کا، شجاعت عربی، فقط میدان جنگ میں مت دیکھیے، شجاعت عربی اگر دیکھنا ہے تو مدینہ کی گلیوں میں دیکھیے. جس علی کے ہاتھ میں تو ذوالفقار، جو علی باب خیبر کو دو انگلیوں سے اکھاڑ سکتا تھا، وہی علی مدینہ کے گلیوں میں گلے میں رسی کا پھندا پڑا کھینچا جا رہا علی چپ. علی کو خیبر کے میدان میں بھی یہودی نے دیکھا تھا، اور علی کو اس حال میں بھی یہودی نے مدینہ میں دیکھا. خیبر کے میدان میں تو مسلمان نہ ہوا. جس دن علی کے گلے میں رسی کا پھندا پکڑ ڈال کے کھینچا جا رہا تھا، کچھ یہودی خیبر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے علی کے گردن میں رسی کا پھندا دیکھا، علی کو پہچان لیا. کیسے نہ پہچانتا، علی کوئی بلانے والا چہرہ تو تھا نہیں. علی کو پہچانا، جیسے ہی رسی کا پھندا علی کے گردن میں دیکھا، فوراً اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے پوچھا آخر مسلمان کیوں ہو گیا، کیا وجہ ہے کلمہ پڑھنے کی؟ کہا دیکھ رہے ہو اس کو، اسے میں نے وہاں بھی دیکھا تھا، یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا شجاع ہے، یہ کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. کیسا خاموش کھڑا ہوا ہے، اتنی شجاعت، اتنی طاقت ہونے کے باوجود صبر کا یہ مظاہرہ نبی کر سکتا ہے یا وصی نبی کر سکتا ہے؟ سب کچھ بھلا کر کے دربار میں آتے ہیں، مشورے بھی دے رہے ہیں. محدثین اہل سنت بھی لکھتے ہیں کہ 70 مرتبہ خلیفہ دوم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، یا اللہ ابقانی اللہ لمعضلت لیسا لحلها ابو الحسن، اللہ ہمیں کسی ایسی مشکل کے لیے زندہ نہ رکھے جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو. آپ دیکھیں کتنی مرتبہ علی نے ان کی مشکل کو حل کیا ہوگا، جو 70 دفعہ یہ جملہ نکلا، کتنی دفعہ علی نے کیا، کیا کلیجہ تھا علی کا، جو لوگ دروازے پر آگ اور لکڑی لے کے آ گئے. کہ علی کے نگاہ میں فاطمہ زہرا کا شکستہ پہلو ہے، ہم لوگ تو سوچ کر کے بے قابو ہو جاتے ہیں. کیا کلیجہ ہے علی کا، کیا عظمت ہے علی کی، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن بقایا اسلام کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ ان میں سے ہیں، یہ وہ ہے جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، ہر چیز میں فقط مرضی معبود نگاہ میں ہے اور بس. اور آج علی کی اسی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی وہ تو کچھ آپس میں اختلاف تھوڑی تھا تو آپ لوگوں نے بنا لیا ہے، اور اگر کچھ اختلاف ہوتا تو بھلا علی وہاں جاتے مدد کرنے کے لیے، یعنی علی کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو بھائی. علی کو اپنا ایسا، ارے علی کو علی جیسا سمجھو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ علی کیوں گئے تھے وہاں پر. اور مولا نے خود اپنا جواب بھی دے دیا ہے، نہج البلاغہ میں علی کا جواب آج بھی موجود ہے کہ مجھے اختلاف تھا، اس کے باوجود میں گیا، کیوں گیا میں، مولا فرماتے ہیں فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اہلا ارا فی الاسلام حدما و سلما تکون المصیبت بها علی اعظم من فوت الولایت علیکم التی ہی متاع ایام القلائل. میں نے مدد کی جا کر کے مسلمانوں کی مدد کی, اسلام کی مدد کی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خوف یہ ہوا کہ آج اگر میں خفا ہو کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا, آج اگر میں روٹ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا تو میرے بیٹھ جانے سے, کیونکہ ہے کون علی کے علاوہ جو بچاتا اس وقت اسلام کو, کون سا بچانے والا؟ اگر آج میں بیٹھ گیا, کل جب روم کا سفیر آئے گا اور اس کے سوال کا جواب نہ ملے گا تو وہ جا کے یہ نہ کہے گا کہ فلاں جواب نہ دے سکا, وہ تو یہی کہے گا کہ نا خلیفہ مسلمان جواب نہ دے سکا. بدنام فلاں نہ ہوگا, بدنام اسلامی خلافت ہوگی, بدنام اسلام ہوگا, فلاں بدنام نہیں ہوگا. نانا مولا کائنات کہتے مجھے ڈر یہ ہوا اگر میں روٹ کے بیٹھ گیا اور میں نے مدد نہ کی مسلمانوں کی اور اسلام کی تو اسلام میں اتنا بڑا شگاف پڑ جائے گا, اتنا اسلام کو نقصان پہنچے گا. اسلام کو نقصان پہنچنے کی جو ہمارے اوپر جو ہے مصیبت نازل ہوگی وہ مصیبت میری نگاہ میں خلافت کے چلے جانے سے کہیں بڑی مصیبت ہے. خلافت تو چار دن کی ہے, چار دن کے بعد تو جانے ہی جانا ہے, کوئی اور آئے گا, کوئی اور آئے گا. تو خلافت کا نالائق ہاتھوں میں پہنچ جانا مصیبت ہے, لیکن اسلام کا مٹ جانا اس سے بڑی مصیبت ہے. لہذا میں اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ بھلا کر کے علی نے آ کر کے مدد کی. مولا کائنات نے اس عرصے میں جو مولا کا شیوا ہے وہ یہ ہے کہ اب شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں, عبداللہ ابن عباس جیسے شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں, جو جہاں کوئی غلطی کوئی گمراہی دیکھ رہے ہیں وہاں ٹوک رہے ہیں. اور عموماً علی اور علی والوں کی بات مانی بھی جاتی تھی, صرف وہیں پر وہ جگہ جہاں پر براہ راست ان کے مفادات ٹکراتے تھے, جہاں ان کی حکومت کو خطرہ ہوتا تھا وہاں تو کسی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے, لیکن عام طور سے اپنے دیے ہوئے فیصلوں کو علی کے ٹوکنے کے بعد تبدیل کرتے تھے. سارے واقعات آپ لوگوں کے سنے ہوئے ہیں کیسے کیسے اپنے فیصلوں کو بدلا گیا ہے. تو مولا کائنات اس عرصے میں یہی کام کر رہے ہیں, یہاں تک کہ دوسری خلافت, پہلی خلافت, دوسری خلافت, اس کے بعد تیسری خلافت آئی. میں کیا کروں, وقت تنگ ہے اور 74 سال کی تاریخ کا نچوڑ پیش کرنا ہے کی خدمت میں. تیسرا دور آیا, پچھلے دو دور میں ابھی گمراہی اتنے اوج پہ رہی گئی تھی, جب تیسرا دور آیا ہے اور بیعت خلافت میں یعنی خلافت ہاؤس میں ابو سفیان کی تقریر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں جو ابن ابی الحدید معتزلی نے درج کی ہے, میں صرف اس کا ایک جملہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, آپ کو بقیہ تقریر کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا. خلافت کے پہلے دن ابو سفیان جو خاندان بنی امیہ کا سرغنہ ہے وہ آ کر کے تقریر کرتا ہے, یا بنی امیہ ترقفوا ترقف القرى, اس خلافت کو کیچ کر لو جیسے گیند کیچ کی جاتی ہے, جیسے گیند کیچ کی جاتی ہے. فوالذی یحلف بہ ابو سفیان ما من حساب ولا عذاب ولا جنت ولا نار ولا بعث ولا قیامت. ابو سفیان قسم اس بات کی کھاتا ہے جس کی قسم کھایا کرتا ہے. کس کی قسم کھایا کرتا ہے وہ بہتر جانتے تھے, لات کی قسم, منات کی قسم, عزا کی قسم, اللہ کی قسم نہیں کھا رہا ہے, قسم اس بات کی جس کی قسم ابو سفیان کھاتا رہتا ہے. نہ کوئی عذاب ہے, نہ کوئی حساب ہے, نہ کوئی جنت ہے, نہ کوئی جہنم ہے, نہ کوئی قیامت ہے, نہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. جو کچھ ہے وہ دنیا ہے. اب تک یہ حکومت ایک مدت تک بنی حاکم کے پاس رہی, پھر غیروں کے پاس رہی, بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے, اسے مضبوطی سے پکڑ لو, اپنے درمیان سے جانے مت دینا. اب جب حکومت آئی ہے بنی امیہ میں, جتنے گورنر انتخاب کیے جا رہے ہیں کوئی صلاحیت نہیں دیکھی جا رہی, صرف بنی امیہ سے انتخاب, یا بنی امیہ کے خاندان کی فرد یا ان سے جو ہے وفاداری, کوئی صلاحیت نہیں. ابھی تک جتنی بدعتیں ہو رہی تھیں سب اسلام کے بیس میں ہو رہی تھی، جتنی بھی انحراف گمراہیاں تھیں سب کے اوپر اسلام کی نقاب چڑھا کر کے، جتنی چیزیں بھی ہمیں کیوں کو بیان کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ محل ہے، اگر اٹھا کے دیکھیں گے اب ابھی اگر جرائم ہوتے بھی چلو چھپ کر گئے، لیکن جو بنی امیہ کے نالائق گورنر مختلف صوبوں میں گئے، انہوں نے ظلم و ستم کا ایسا بازار گرم کیا کہ عوام چیخنے لگے، وہی عوام جو علی کے جگانے سے جاگ نہ سکے تھے انہیں بنی امیہ کے ظلم و ستم نے جگا دیا، بنی امیہ کے ظلم و ستم نے ان کو جگا دیا، اور مختلف شہروں سے جوک در جوک لوگ مدینہ آنے لگے، خلیفہ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں اور بھیڑ خلیفہ کے قتل کے در پر ہے، ہم مولا کائنات ایسے میں کیا کریں، بھیڑ کا ساتھ دیں، ہاں ٹھیک ہے مارو، ابھی تک جو علی نے 25 سال تک اسلام کی حفاظت کی تھی، ابھی تصور یہی ہوتا نا کہ اب علی کو موقع ملا تو دیکھا نا آگے اپنی اصلیت پہ ایک نئے سلسلے کی بنیاد پڑ جاتی، لہذا علی مصلحت نہیں دیکھ رہے ہیں خلیفہ کو قتل کیا جائے، لیکن مسلمان خشم کی ہیں، غصے میں ہیں، ان پہ ظلم ہوا ہے، ان کا حق چھین گیا ہے، انہیں تباہ کیا گیا ہے، برباد کیا گیا ہے، ان کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، خشم کی مسلمانوں نے دارالخلافہ کا محاصرہ کر لیا ہے بیت خلافت کا، اور پھر سازشی ماحول میں مشکوک حالات میں انہیں قتل کر دیا گیا، مشکوک حالات میں اس لیے کہ ابھی تک قاتل کا پتہ نہیں چل سکا، مشکوک حالات میں قتل ہوئے، ان کے قتل کے بعد اب سارا مجمع در علی پہ آ گیا، علی جو 25 سال پہلے بات سمجھا رہے تھے اب ان کی عقل میں آئی، اور آنے کے بعد کہتے ہیں علی آپ کے علاوہ اس ذمہ داری کو کوئی اور نہیں سنبھال سکتا، میں نے عرض کیا کہ خلافت کیا ہے، ذمہ داری ہے، خلافت ایک فریضہ ہے، جب فریضہ اسی وقت تک فریضہ ہوتا ہے جب اس پر عمل کرنے کا امکان ہو، گزشتہ 25 سال میں یہ امکان علی سے چھین لیا گیا تھا، آج جب سب در علی پہ آ گئے علی آپ، اب علی انکار نہیں کر سکتے ہیں، ہاں علی نے ایک شرط ضرور کر لی کہ دیکھو ہم ویسی ہی حکومت کریں گے جیسے پیغمبر کی حکومت تھی، جیسے پیغمبر کی حکومت، ہماری حکومت میں وہی قانون لاگو ہوگا، علی نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا، عام طور سے حکومت لینے کے لیے عوام پسند نعرے لگائے جاتے ہیں، علی نے عوام پسند نہیں خدا پسند نعرے لگایا، میں وہی کروں گا جو رسول نے کیا تھا، وہی عدل ہوگا، وہی انصاف ہوگا، جتنے بھی ظالم ہیں ان سب سے حساب لیا جائے گا، جب سب نے اس بات سے اتفاق کیا تو مولا نے حکومت کو قبول کر لیا، کیوں حکومت قبول کیا مولا نے، خود مولا فرماتے ہیں لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبه ظالم ولا سقط مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ولا سقيت اخرها بكاس اولها، علی یہاں کے اوپر منصب خلافت حق ہے یا فرض کو بھی بیان کرتے ہیں، اور فریضے کو انجام دینے کے مواقع اگر یہ ساتھ دینے والے نہ ہوتے، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، یہ ساتھ دینے والوں کی بھیڑ اور ساتھ دینے والوں کے اعلان سے جو ہم پر حجت تمام ہو گئی ہے، وما اخذ اللہ علی العلماء، اور وہ عہد جو اللہ نے علماء سے لیا ہے، علماء سے ایک عہد اللہ نے لیا ہے، علماء کی ذمہ داری صرف نمازیں پڑھا دینا نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری فقط دعائیں پڑھا دینا نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری سے غسل و کفن کے فریضے کو انجام دینا نہیں ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے، یہ فرائض تو سب کے ہیں، اسلام عیسائیت نہیں ہے جہاں عبادت کے لیے پادری کی پڑے گی ضرورت، پیش نماز ہر وہ انسان بن سکتا ہے جو اپنے کو گناہوں سے دور رکھے، ہر وہ انسان بن سکتا ہے جس کے پاس علم شریعت ہے، ہر وہ انسان بن سکتا ہے جس کے مخارج صحیح ہیں، اور یہ تین ذمہ داری تو ہر مسلمان کی ہے، کیا کسی کو اجازت ہے کہ جو ہے وہ اپنے کو گناہوں میں آلودہ رکھے، یہ فقط یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کو پاکیزہ رکھے بقیہ سب آلودہ، ڈھونڈا جائے ایک عادل چراغ لے کر کے. امریکہ سے منگاؤ, پاکستان سے منگاؤ, انڈیا سے منگاؤ, رہے کیا بات ہوئی. ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ عادل بنے, ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ احکام شریعت کو جانے, ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ مخالف کی اصلاح کرے. تین ہی تو شرط ہے رحمت کے لیے, اور ہے کیا اس کے لیے؟ کوئی خاص عالم تو نہیں لانا ہے. ہاں اگر دو اکٹھا ہو گئے جو افضل ہے اس کو آگے کر دیا جائے گا, اتنی سی بات ہے اور بس. تو علماء کی ذمہ داری ہے کیا؟ مولا کہنا سمجھتے وما اخذ اللہ علی العلماء, اللہ جو قارو ولا کذبت ظالم ولا سب مظلوم. علماء کی ذمہ داری ہے ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی بھکمری پہ خاموش نہ بیٹھے, ظالموں کے خلاف علم جہاد بلند کرنا علماء کی ذمہ داری. اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی, مولا کہتے ہیں یہ ساتھ دینے والے نہ ہوتے, یہ مدد کرنے والے نہ ہوتے, اور جو اللہ نے عہد لیا یہ نہ ہوتا تو لال ہے تو ہم رہا اللہ سارے پہ, تو حکومت کو میں کہاں منہ لگانے والا تھا؟ میں مہار خلافت کو اسی کے کندھے پہ ڈال دیتا. مولا سکی تو آخر رہا بے کاسے اول, جس کاسے سے پہلے کو سیراب کیا تھا اسی کاسے سے آخری کو سیراب کرتا. تو علی اگر حکومت کو قبول کر رہا ہے جو فریضہ ہے, اور اب فریضے کو بجا لانے کا موقع آ گیا, علی نے اس فریضے کو قبول کر لیا. لیکن بھیڑ تو آئی تھی, پھر وہ جو ہے بھیڑ تو بھیڑ ہی ہوتی ہے, بھیڑ تو بھیڑ ہوتی ہے. کچھ آ گئے اور کچھ آئے تو تھے مگر اللہ حرف, میں یہاں بدول اللہ اللہ حرف, یہاں بھی آئے ہیں مگر اللہ حرف, کنڈیشنر آئے ہیں, کچھ ملے گا تو رہیں گے ورنہ چلے جائیں گے. آنے کے بعد علی کو دھمکیاں دی جانے لگی, علی آپ کی تقریر تو میں نے سن لیا, کیا آپ انصاف کریں گے, آپ کچھ نہ حساب لیں گے, محاسبہ ہوگا, گروہ احتساب بنے گا. اگر سیف الرحمان والا بننا ہے تب تو ٹھیک, اگر محاسبہ کمیشن سیف الرحمان والا آپ بنا رہے ہیں تب تو ٹھیک, کہ دوسروں کا حساب اپنوں کا نہیں. چھوٹی مچھلیاں پکڑی جائیں گی, بڑی چھوڑ دی جائیں گی, تب تو آپ کے ساتھ ہیں ہم. لیکن اگر آپ واقعی ہیں وہ پیغمبر والا, تو یاد رکھیے ہم نہیں ساتھ میں آپ کے, اور ہمارے بغیر آپ کی حکومت مستحکم ہو بھی نہیں سکتی. مولا نے کہا ہے تو پیغمبری والا, ہم اگر 25 سال بغیر حکومت کے رہ سکتے ہیں تو 2-4 سال اور صحیح, ہمیں اس حکومت کی پرواہ نہیں ہے. نتیجہ یہی ہوا کہ مولا کائنات کو 4 سال 6 مہینے کی حکومت میں 3 جنگیں لڑنی پڑی. نہروان سب سے پہلے جو ہے وہ جمل, پھر 3 نہروان, 3 جنگیں مولا کائنات کو لڑنی پڑی. یہاں تک کہ مولا اب اس 4 سال 6 مہینے میں مولا کا رویہ نصیحت والا رویہ نہیں ہے, موعظہ نہیں کر رہے ہیں, خطابت نہیں کر رہے ہیں, اب اسلحہ ہاتھ میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ساتھ دینے والے موجود ہیں. فریضے کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے. 4 سال 6 مہینے میں بڑی بھیانک جنگ لڑی علی نے. جتنے افراد علی کے یہ 4 سال 6 مہینے میں مارے گئے پیغمبر کے پورے دور رسالت میں نہیں مارے گئے. 70-75 جنگیں پیغمبر لڑی ہیں, 3 جنگوں میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں, ہزارہ کی تعداد میں مارے گئے افراد. بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں کا خون کس کے گردن سے, اکثر سوال ہوتا رہتا ہے فلاں کا خون کتنے گردن, اتنے لوگ مارے گئے. ارے مارے جانے سے کیوں گھبراتے ہو؟ مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے, دیکھو کس لیے مارے گئے, یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کہ مارے گئے مارے گئے, مرنا تو ہے ہی ہے, انسان کو مرنا ہے, مارے گئے. پھر جب یہاں تک کہ مولا کائنات کے سر پہ جو ہے وہ ضربت لگی اور مولا کائنات کے دور کا خاتمہ ہوا, اب زمانہ آیا امام حسن علیہ السلام کا. لوگوں نے بیعت کر لی امام حسن کی. امام حسن کیا کریں, موعظہ کریں, یا تلوار اٹھائیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب افراد موجود ہیں, سپاہ موجود ہیں, تو پہلی ذمہ داری ظالم کو جو ہے وہ سبق سکھانا ہے. امام حسن نے بھی اپنی اسی ذمہ داری پہ عمل کیا, تلوار اٹھا لی. لیکن امام حسن کے ساتھ جو معاویہ نے کھیل کھیلا, وہی کھیل جو آج بھی چل رہا ہے دنیا میں, جو آج بھی کھیلا جا رہا ہے. معاویہ نے مختلف محاذ پر امام حسن کے خلاف کاروائی شروع کی. پہلا محاذ, امام حسن کی مقبولیت تھی عوام میں, عوامی سطح پر امام حسن کی, حتیٰ وہ لوگ جنہوں نے مولائے کائنات کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا تھا, انہوں نے امام حسن کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کیا تھا. یہ نواسۂ رسول ہے. اب ستم ظریفی ہے, کیا کیا جائے, یہ نواسۂ رسول ہیں. امام حسن کی مقبولیت تو پہلا کام یہ تھا کہ ان کی شخصیت کو ذبح کرو, ان کی مقبولیت ختم کرو. معاویہ نے اپنے جاسوسوں کو امام حسن کے سپاہیوں کا لباس پہنا دیا اور انہیں حکم دیا, جاؤ مختلف گاؤں میں, دیہاتوں میں, آبادیوں میں جاؤ اور بولو ہم امام حسن کی طرف سے آئے ہیں, انہوں نے بھیجا ہے جنگ کے لیے, ہمیں پیسہ چاہیے, تم لوگ پیسہ دو. اور اتنی بھاری رقم مانگنا کہ لوگ نہ دے سکیں, اور جب لوگ نہ دیں تو ان کے گھروں میں آگ لگا دو, ان کے مال و دولت کو لوٹ لو, مویشیوں کو قتل کر دو, عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرو. معاویہ کے جاسوس پھیل گئے اور انہوں نے گاؤں میں جا کر کے یہی عمل کرنا شروع کر دیا. اب عرصیہ کی اکثریت چن لوگوں کی ہے جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بھلا امام معصوم, امام معصوم ایسا ظالمانہ حکم دے سکتا ہی نہیں ہے جس کا بابا ایک یہودی عورت کے پیر سے اگر خلخال چھن گئی. وہ کہتا ہے اگر مومن یہ سن کر کے موت کی تمنا کرے تو وہ حق ہے, اس کا بیٹا کیسے ایسا حکم دے سکتا ہے. لیکن بھیڑ ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر امام حسن کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی حکومت ہے. دوسری طرف سے معاویہ نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا, امام حسن کی فوج میں موجود افراد کو خریدنا شروع کیا, یہاں تک امام حسن کا کمانڈر ان چیف 1,000,000 درہم لے کر کے بک گیا. بڑی بڑی شخصیتیں بک گئی. اب وہ لشکر امام حسن کا دکھایا گیا. سازش یہ ہو رہی ہے کہ امام حسن کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر دیا اپنے ہی لوگ, اور اسی عالم میں معاویہ نے کولا کابر بھیج دیا, ہم آپ سے سلو چاہتے شرط آپ خود لکھ لیں. اب بتائیے کہ ایسے عالم میں امام حسن کیا کریں, جنگ کو جاری رکھے تو کس کے سہارے جاری رکھیں گے, اور پھر عوام کی نگاہ میں جنگ کو جاری رکھنے کا جواب کیا بچا. امام حسن جانتے ہیں معاویہ کی نیت کو نا, کتنے مومنین خالص ہیں جو المومن ینظر بنور اللہ کے مصداق ہوں گے. یہ تو اپنی عقل پہ تازہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ امام حسن صلح پر مجبور ہوئے, صلح امام حسن ہو گئی. امام حسن کو زہر دے کر کے خفیہ طریقے سے شہید کر دیا گیا. اب امام حسن کے بعد باری آئی امام حسین کی. امام حسین کیا کرے, اسلام کہاں تک پہنچ چکا ہے دیکھ رہے ہیں. اب امام حسین کے زمانے میں کیونکہ 25 سال میں ایک نسل تیار ہو جاتی ہے, امام حسین کے زمانہ آتے آتے ایک ایسی نسل تیار ہو چکی ہے جس نے پیغمبر کے دور کو نہیں دیکھا ہے, جس نے پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں سنا ہے. پیغمبر کی تعلیمات کو سنا ہے تو انہیں خلفاء نے سنا ہے, ان حکمرانوں نے سنا ہے جو خود گناہوں میں غرق ہے. اب نئی نسل میں وہ جذبہ موجود نہیں, وہ تعلیم نہیں, وہ فکر نہیں. نئی نسل کو خود بھی گناہ کرنے میں کوئی عیب محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ حکمران اب اسلام کے نام پر بیٹھا ہے, وہ خود شراب پی رہا ہے. علی کا زمانہ وہ زمانہ تھا ان خلفاء کے زمانے میں کہ اگر کسی کو شراب پیتے پکڑ لیا جاتا تھا, سارے عام کوڑے لگائے جاتے تھے. آج تو خود خلیفہ شراب پی رہا ہے, آج خود خلیفہ بیٹھا ہوا مختلف گناہوں میں غرق ہے. جو کفر کعبے برخیزت کجا مانت مسلمانی, جہاں سے اسلام کو پھیلنا چاہیے تھا وہاں سے گمراہی پھیل رہی ہے, وہاں سے گناہ پھیل رہا ہے. امام حسین کا مقابلہ ایسے لوگوں سے, امام حسین کیا کریں, معاوضہ کریں, نصیحت کریں, سنے گا کون, کون سنے گا امام کے معاوضے کو, کوئی سننے کو تیار نہیں، چلا گیا وہ زمانہ جب علی کی نصیحتیں سنی جاتی تھیں، سب نہ صحیح اکثر سنی جاتی تھی، اب وہ زمانہ نہیں ہے. اور اگر امام حسین اپنی نصیحتوں میں اصرار کریں تو امام حسین کو خفیہ طریقے سے زہر دے کر کے شہید کر دیا جائے گا، جیسے کہ امام حسن کو شہید کیا گیا. معاویہ کہا کرتا تھا نا، انا للہ جنودا من العسل، خدا کی ایک فوج ہے شہد کی، شہد میں زہر دے دے کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے تمام جو ہے مخالفوں کو ٹھکانے لگاتا تھا، ان کو جو ہے وہ شہید کیا کرتا تھا. اب اگر امام حسین صرف موعظہ نصیحت کریں کہ یہ ہونا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بندروں کے ساتھ کھیلنا ایسا ہے، یہ ساری باتیں اگر بیان کریں امام، سننے والا کان کوئی نہیں، اور نتیجے میں اسرار کی شکل میں امام کی شہادت اور شہادت کی خبر بھی کسی کو نہیں. امام حسین کے سامنے حالات بڑے خطرناک ہیں. مدینہ اتنا بگڑ چکا تھا، مدینہ مرکز اسلام کا تھا، کہ جب معاویہ نے یزید کی بیعت طلب کی ہے، سب جانتے تھے یزید شراب خوار ہے، یزید کے کیریکٹر سے سب آگاہ تھے، چند کے سوا سب نے بیعت کر لی تھی. اتنا گر چکا ہے عالم اسلام. امام حسین کے پاس صرف ایک حربہ رہ گیا تھا، ایک ہتھیار ہے ابھی حسین کے ہاتھ میں، بات کوئی نہیں سننے والا، نصیحت کے دیتے اثر کرنے والی نہیں ہے، ایک چیز ابھی حسین کے پاس تھی. ابھی کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے حسین کو دوش رسول پہ دیکھا تھا، ابھی کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا لب و دندان حسین کا بوسا دے رہے ہیں رسول، ابھی کچھ لوگ تھے، بلکہ اکثر لوگوں کے دلوں میں، دل کی گہرائیوں میں محبت حسین برقرار تھی، اگرچہ بات نہیں مانتے تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے، مگر دل کے گہرائیوں میں محبت چھپی ہوئی تھی. ابھی لوگوں کے دل میں محبت کی چنگاری موجود تھی، بس ضرورت تھی اس چنگاری کو شعلہ بنانے کی، اس دبی ہوئی محبت کو ابھارنے کی ضرورت تھی. 10 سال کا عرصہ ہے امام حسن کی شہادت میں اور معاویہ کی موت میں، اس 10 سال کے عرصے میں امام حسین خفیہ طریقے سے اپنا گروہ تیار کر رہے ہیں. جو خطوط امام حسن نے، امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کی شہادت کے بعد مختلف علاقے کی شخصیتوں کو لکھی ہیں، خاص طور سے حج کے سیزن میں منا کے میدان میں خاص خاص لوگوں کو جمع کر کے مخفیانہ تقریریں جو امام نے کی ہیں، سب آج تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں. اس 10 سال کے عرصے میں امام ایک گروپ تیار کر رہے ہیں، ایک گروہ تیار کر رہے ہیں کہ جس وقت حسین کا خون زمین پہ بہے تو وہ خون رائے گا نہ جائے. جب حسین کی پوری تیاری ہو چکی کہ شہادت کے بعد شہادت چھپنے نہ پائے، یہ لوگ اس طرح سے نہ جاگیں گے، انہیں کوئی نصیحت کوئی معاہدہ بیدار نہیں کر سکتا، اگر انہیں کوئی چیز خواب غفلت سے چونکا سکتی ہے وہ ہے گواز رسول کی شہادت. یہ چیز جن کو جھنجھوڑ دے گی، کہ اب ہم اتنا گر گئے ہیں، اب ہم اتنا گر گئے ہیں کہ جس لب و دندا کو رسول بوسے دیا کرتے تھے اسے یزید چھڑی سے مار رہا ہے. جو راکی پہ دوش رسول ہوا کرتا تھا اس کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا، رسول کے گھر کی بیٹیاں برہنا سا پھرائی جا رہی ہیں، حسین پورے انتظام سے کربلا میں آ گئے، بس ایک راستہ تھا، حسین کی شہادت ہی نے دیدار کر سکتی تھی. حسین کربلا میں انتظام کے ساتھ آنے کے بعد کہتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف الخذینی، تب بقائے دین کا بس ایک ہی راستہ بچا ہے، حسین کی شہادت، یہ تلواروں آگے بڑھو، ہم تو ہے ہی ہیں بقائے دین کے لیے، ہم تو ہے ہی ہیں حفاظت دین کے لیے. لہذا حسین کربلا میں پوری تیاری کے ساتھ آئے کہ خون چھپنے نہ پائے. جہاں حسین اپنے ساتھ عباس کو لے کے آئے، علی اکبر کو لے کر کے آئے، قاسم کو لے کر کے آئے، وہی حسین اپنے ساتھ زینب کو لے کر کے آئے، اپنے ساتھ ام کلثوم کو لے کر کے آئے، اپنے ساتھ سکینہ کو لے کر کے آئے، اپنے ساتھ رباب کو لے کر کے آئے، ایک خون دے گا دوسرے خون کے پیغام کو پہنچائے گا دنیا تک. عزیزو اگر زینب کربلا نہ آتی تو کسی کو پتا نہ چلتا کہ کیا ہوا. حدیث عشق را دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. دونوں کا کردار اپنی جگہ پر. اگر حسین نے کربلا میں دین کو بچایا اور ہم کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، تو زینب نے خون حسین کو بچایا. عزیزو، حسین کا میدان صرف ایک ہے کربلا، لیکن زینب کے دو میدان ہیں. ایک دربار ابن زیاد ہے اور ایک دربار یزید ہے. دو میدان ہیں زینب کے. حسین جب کربلا میں آئے تھے کس شان سے آئے تھے؟ حسین کے سر پر رسول کا امامہ ہے، دوش پہ رسول کی ابا ہے. لیکن جب زینب ان میدانوں میں آئی ہے تو کس کام سے آئی ہے؟ سر پہ چادر نہیں ہے، برہنا سر ہے زینب. حسین جب آئے ہیں میدان کربلا میں تو رسول کے گھوڑے پہ سوار، زینب جب آئی ہے کوفہ و شام میں، ارے بے مکنو چادر، بے کجاوہ محمل اونٹوں پہ سوار، حسین کے زخم پہ تلوار، حسین کے جسم پہ تلواروں کے زخم ہے، تیروں کے زخم ہے، ارے زینب کی پشت پہ شمر کے قادیانوں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دوالوں کے زخم ہے. اجرم قول اللہ، حسین کے سامنے 30,000 کا لشکر تو زینب کے سامنے 30,000 کے لشکر کا سردار بیٹھا ہے، ساری قبادتوں کا مجموعہ. زینب اپنے پہلے میدان میں پہنچتی ہے جو ابن زیاد کا دربار ہے. ابن زیاد فتح کے نشے میں چور ہے. ایک دفعہ اپنی کامیابی کا اعلان کرنے کے لیے کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم وقتل رجالکم واعذب حدوثکم، حمد العیاذ باللہ اس اللہ کی جس نے تمہیں ذلیل کیا، جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا اور جس نے تمہارے دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا. اب یہاں پر اگر جناب زینب میں ہوتی تو حق تو چھپ جاتا ہے نا. اللہ اللہ، عظمت جناب زینب ایک دفعہ اپنے تمام زخموں کو بھول کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی الحمدللہ الذی اکرمنا بنبی یہی محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا انما یتبع الفاسق ویکذب الفاجر وهو غیرنا. الحمدللہ، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں شرف دیا کہ محمد جیسا نبی ہمارے درمیان میں ہے، جس نے ہمیں گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے. حمد اس اللہ کی. اور جہاں تک تو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ذلیل کیا، ذلیل فاسق ہوتا ہے، وہ فاسق تو ہے، ہم تو پاکیزہ لوگ ہیں، ہمارے جھوٹ کو ظاہر کر دیا. ارے جھوٹ گنہگار بولتا ہے، ہم تو وہ ہیں جسے اللہ نے ہر گناہ سے دور رکھا ہے، تو ہے جھوٹا. ابن زیاد اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے کیف رأیتی صنع اللہ فی اخیک الحسین، کیسا دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا کیا؟ جناب زینب فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ اللہ نے کیا بہت اچھا کیا. ہمیں اللہ سے کوئی غلط بات نہ دیکھی. اولئک قوم کتب اللہ لہم القتل، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے شہادت کی نعمت سے نوازا. تو جسے قتل ہو جانا سمجھتا ہے ہم اسے شہادت سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. ابن زیاد طرح طرح سے چاہ رہا تھا جناب زینب کو زخ پہنچانا، خاموش کرنا، لیکن علی کی لاڈلی نے دربار ابن زیاد میں شجاعت کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ ابن زیاد کے سارے شیعہ پہ پانی پھیر دیا، ابن زیاد نے ساری بھیڑ جمع کی تھی اپنی عظمت دکھانے کے لیے، زینب نے معاملہ الٹ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہی کوفہ جو مسلم کو پناہ نہیں دے رہا تھا، وہی کوفہ جس کے افراد کربلا میں شریک تھے، آج شہادت حسین زینب کی زبانی سن کر کے انقلاب کوفے میں آ گیا. ہر طرف سے گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہر طرف سے احتجاج کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ابن زیاد کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی. ابن زیاد جلد از جلد قیدیوں کو شام بھیجنے پر مجبور ہوا. اب زینب کا دوسرا میدان شام آیا. دربار شام میں یزید نے پوری تیاری کر رکھی تھی زینب کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے.
پورا دربار آراستہ کیا گیا.
امام سجاد فرماتے ہیں جب ہمیں دربار میں داخل کیا گیا ہے رسی کا ایک سرا میری گردن میں، دوسرا سرا میرے پھوپھی زینب کے گردن میں، اور بیچ میں ساری بیویاں اور بچے.
عزیزوں جب دربار میں داخل کیا گیا ہے دربار کا منظر کچھ اس طرح سے ہے، سات دروازے ہیں، سات دروازوں کو پار کرنے کے بعد اب دربار میں داخل ہوں گے. دربار کے اندر 400 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بیرونی ممالک کے سربراہ، قبائل کے سردار، غیر ملکی مہمان، سارے کے سارے وہاں تماشے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
شراب کا بازار گرم ہے، رقص و سرود کی محفل جمی ہوئی ہے.
ایسے عالم میں 40 منزلیں طے کر کے آئی ہوئی زینب، بھوکی اور پیاسی زینب، ارے شبر کے کوڑوں سے لہو لہان پشت والی زینب، انہیں دربار میں داخل کیا ہے. کس طرح سے؟ سات دروازے ہیں، ہر دروازے پر جلاد ہاتھ میں کوڑے لیے کھڑے ہیں. ارے جس دروازے سے گزرتے تھے آنے بند کوڑوں سے پذیرائی کی جاتی تھی عزیزوں، زینب ایک دروازے سے گزری، دوسرے سے گزری، تیسرے سے گزری. امام سجاد فرماتے ہیں جب جناب زینب ساتویں دروازے پہ پہنچے ہیں، ارے زخموں کی تاب نہ لا سکی زینب. ایسے حالت میں جناب زینب دربار میں داخل ہوئی ہیں.
کوئی اور ہوتا حوصلہ ہار چکا ہوتا،
ہمت ہار چکا ہوتا، لیکن یہ تو علی کی لاڈلی ہے نا، یہ تو حسین کی بہن ہے، یہ فاطمہ کے لگتے جگر ہے، یہ حوصلہ ہارنے والے نہیں. یہ تو مشن کے تحت آئے ہیں، ایک پیغام لے کر کے آئے ہیں، انہیں تو دین بچانا ہے. دین جناب زینب داخل ہوتی ہیں، روسائے لشکر آ کر کے کربلا میں اپنی کارستانی بیان کرتے ہیں. اتنی عرصے میں امام حسین کا سر تشت تلا میں لا کر کے رکھا جاتا ہے. بس تشت تلا میں حسین کا سر لا کے رکھنا تھا کہ جناب زینب ایک دفعہ اٹھ کھڑی ہوئی، آگے نعرہ بلند کرتی ہیں، ارے واہ حبیبہ، واہ سمرت فؤادہ، یبن حبیب اللہ، یبن فاطمۃ الزہرا، ہائے میرے دل کے ٹکڑے حسین. اے عزیزو، رقص و سرور کی محفل کو زینب نے اپنے نالوں سے غم و اندوہ میں غرق کر دیا. اس کے بعد اب ایک ایک قطار رخ کرایا جا رہا ہے دربار یزید میں، یہاں تک کہ ایک شامی کی نظر فاطمہ بنت حسین پہ پڑ جاتی ہے. یزید سے کہتا ہے، اے یزید، اس لڑکی کو مجھے دے دے، میں اسے تنیر بناؤں گی. بس یہ سننا تھا، ایک دفعہ فاطمہ بنت حسین جناب زینب کے پیچھے آ کے چھپ جاتی ہے. اے پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، ارے میں یتیم ہوئی، میں نے تازیانے کھائے، سب برداشت کیا. اے پھوپھی اماں، ارے کیا مجھے اب تنیر سے بنایا جائے گا؟ جناب زینب نے فاطمہ کو سینے سے لگایا، سروں کا بوسا دیا. عظمت زینب کو دیکھے کہا، بیٹے گھبرا ہوگی، کس میں مجال ہے تجھے کنیز بنا لے.
یزید اپنی حیبت بٹھانا چاہتا ہے، جناب زینب اپنی حیبت الہیہ کو ظاہر کرتی ہیں، کس کی مجال جو اسے کنیز بنا لے. یزید کہتا ہے، اسیر ہونے کے بعد اتنا بڑا دعویٰ،
میں بناؤں گا اسیر، میں بناؤں گا کنیز.
جناب زینب کہتی ہیں، مگر یہ کہ تو ہمارے دین سے خارج ہو جائے. تو جس خلافت پہ بیٹھا ہے وہ ہمارے ہی دین کے نام پہ تو بیٹھا ہوا ہے،
مگر یہ کہ ہمارے دین سے خارج ہو جائے.
یزید شرمندگی مٹانے کے لیے کہتا ہے، انما خرج ابوک و اخوک عن دین اللہ، دین خدا سے تو تیرا بھائی اور تیرا باپ خارج ہوا. جناب زینب فوراً پلٹ کے جواب کہتی ہیں، بدین ابی و اخی اہتدیت ان کنت مسلما،
اگر تو مسلمان ہے، اگر تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، تو یہ اسلام ہمارے باپ اور ہمارے بھائی کا صدقہ.
ہمارے باپ اور ہمارا بھائی نہ ہوتا تو آج تمہیں یہ کہنے کی ہمت بھی نہ ہوتی کہ مسلمان ہیں. اس کے بعد یزید اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے، اپنا فخر دکھانے کے لیے، یہ دیکھو اور لوگوں کو جو ہے یہ
غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے، مغالطے میں ڈالنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ نے ان کو ذلیل کیا، اعوذ باللہ. قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہے، سہارا لے کر کے کہتا ہے کیا تم نے، تمہارے بھائی نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ یہ پروردگار ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. پالنے والے اقتدار کا مالک تو ہے، تو جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. دیکھو آج کون عزت والا ہے، کون ذلت والا. اللہ نے کسے عزت دی، کسے دلیل کیا؟ بس یہ سننا تھا. جناب زینب نے فوراً قرآن کی دوسری آیت پڑھی، اے یزید تو جسے عزت سمجھ رہا ہے یہ مہلت ہے، مہلت. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. یہ کافر یہ نہ سوچے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دے دی ہے، ہم نے جو انہیں اقتدار دے دیا ہے، یہ ان کے فائدے کے لیے ہے، یہ ان کے نفع کے لیے ہے، یہ ان کے نقصان کے لیے ہے. ہم نے انہیں مہلت دی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو. ولہم عذاب مہین. اس کے بعد ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. عزیزو، جناب زینب نے دربار شام میں وہ خطبہ دیا ہے، وہ عظیم خطبہ دیا ہے کہ یزید کی خلافت کی چولے ہل گئی، اور اب یزید کے لیے اہل بیت کو شام میں قید رکھنا ناممکن ہو گیا. یزید انہیں آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا. امام سجاد کو بلا کر کے امام سجاد کی رہائی کا پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے دل چاہے مدینے میں رہو، دل چاہے شام میں رہو، جہاں تمہارا دل چاہے جا سکتے ہو، تم آزاد ہو. امام نے کہا ہم اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر کے جواب دیں گے. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا ہم جائیں گے ضرور، لیکن بعد میں جائیں گے، پہلے بھیا کا ماتم کریں گے. امام حسین کی مجلس کرتی ہیں، زینب مجلس نہیں کرتی ہیں، حقانیت حسین کا اعلان کرتی ہے، بقائے دین کا ڈنکا بجاتی ہے شام میں، وہ شام جہاں پر سات برس سے علی اور آل علی پہ تبرہ کیا گیا تھا، گالیاں دی گئی تھی، لعنت بھیجی گئی تھی، آج وہیں سے علی کے اوپر سلام بھیجا جا رہا تھا. جب زینب مجلس کر چکی، اب تیاری ہو رہی ہے وطن جانے کی، بشیر کو ساتھ کر دیا گیا. اب یہ کربلا سے شام کا سفر نہیں ہے، یہ شام سے مدینے کا سفر ہے. جب کربلا سے شام لایا جا رہا تھا، اونٹوں پر محمل نہ تھی، کجاوے نہ تھے، چادریں نہ تھیں. اب جو اونٹ آ رہے ہیں ان پہ محملیں بھی سجی ہوئی ہیں، کجاوے بھی سجے ہوئے ہیں، چادریں بھی سردانیوں کی واپس ہو چکی ہیں. یہ فتح حسین کا اعلان ہے، شکست یزید کا اعلان ہے. اے عزیزو، اس کے بعد امام سجاد نے یزید سے کہا، اے یزید جو کربلا میں ہمارا سامان لوٹا گیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے. یزید کہتا ہے ارے وہ کیا، ہم اس سے بہتر تمہیں دینے کو تیار ہیں. امام کہتے یزید ہم نے وہ سامان ان کی مادی قیمت کے لیے نہیں مانگا ہے، ارے اس کے اندر میری دادی فاطمہ زہرا کا مکنہ ہے، ارے اس میں بنتر زہرا کا پہرا ہے. یزید نے وہ سارا سامان واپس کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد کچھ اور مال دینا چاہتا ہے، کہتا ہے لو جو تمہارے ساتھ پریشانیاں پیش آئی ہیں، مصیبت پیش آئی ہیں، خذو ھذا الاموال عوض ما اصابکم، جو مصیبتیں تم پہ نازل ہوئی ہیں اس کے بدلے میں ہم یہ خوبہا دینا چاہتے ہیں، یہ اس کا جرمانہ دینا چاہتے ہیں. ایک دفعہ بنت علی آگے بڑھی، یا یزید ما کل لہیا، ارے تو کتنا دلیل ہے، قتل اہل بیت ہی، میں بھیا کو شہید کر دیا، میں اہل بیت کو قتل کر دیا، ان کے بدلے میں یہ مال دیتا ہے. لا واللہ لا کان کذلک ابدا، ارے قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا ہے، مال ان کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. اے عزیزو، اب قافلہ تیار ہو گیا، سیدانیاں اونٹوں پہ سوار ہو گئی، قافلہ چلنا چاہتا ہے، قافلہ چلنا چاہتا ہے، لیکن اس قافلے کی ایک اہم مسافرہ غائب ہے، اس قافلے کی ایک اہم مسافرہ جسے وطن جانے کا بڑا اشتیاق تھا. جب کبھی پرندوں کو اپنے گھونسلے میں جاتی دیکھتی تھی، اے بھوپی امبا یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بھوپی امبا آخر ہم اپنے وطن کب جائیں گے. اجرک اللہ، اس مسافرہ کی یاد آ گئی.
آئی، ایک دفعہ رخصت کرنے والی شام کی عورتیں آئی تھی، ان سے زینب نے کہا اے شام کی عورتوں، ہم اپنی ایک امانت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں، دیکھو اس کی زیارت کے لیے جاتے رہنا، ارے اس کا خاص خیال رکھنا۔ اجرف کمر اللہ، بس چند جملے اور مجلس تمام۔ قافلہ چلا، جب قافلہ دوراہے پہ پہنچا جہاں سے ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا، شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد، ارے بشیر سے کہہ دو پہلے ہم کربلا جائیں گے، پہلے ہم کربلا جائیں گے۔ یہ کربلا کی طرف قافلہ چلا، یہ قافلہ جس میں امام زین العابدین بھی ہیں، جناب زینب ہیں، ام رباب ہے، ام کلثوم ہے، ایک قافلہ کربلا کی طرف اور چلا ہے مدینے سے، جس میں رسول کا بوڑھا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، ارے قبر حسین کا پہلا ظاہر عطیہ اوفی ساتھ ہے۔ عطیہ کہتے ہیں سفر کی 20 تاریخ تھی، یعنی آج کا دن، جب جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا پہنچے ہیں، اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے پہلے غسل کیا فرات میں، پھر احرام کی طرح کا ایک کپڑا باندھا، عظمت حسین سے واقف ہے جابر، ایک کپڑا باندھا، بدن میں خوشبو لگائی، اس کے بعد تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جابر نابینا ہو گئے تھے، عطیہ سے کہا اے عطیہ میرا ہاتھ پکڑ کے قبر حسین پہ رکھ دو۔ عطیہ آگے بڑھا، ہاتھ کو پکڑ کے قبر حسین پہ رکھا، بس قبر حسین تک ہاتھ کا پہنچنا تھا، ایک دفعہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ عطیہ نے پانی چھڑکا، ہوش آیا، جب ہوش آیا تو 3 دفعہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین حبیب اللہ یجیب حبیبا۔ ارے دوست دوست کو پکار رہا ہے مگر دوست جواب نہیں دیتا، ایک دفعہ خود ہی کہتے ہیں ہاں ہاں، وہ مظلوم کیسے جواب دے گا جس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ اے عزیزو، ابھی جابر قبر حسین سے لپٹے ہوئے زیارت کے الفاظ ادا کر رہے تھے کہ عطیہ اوفی نے کہا شام کی طرف سے کچھ گرد و غبار بلند ہو رہا ہے، نہ جانے کون آ رہے ہیں۔ جابر نے غلام سے کہا جا کر کے دیکھ کہیں جو ہے لشکر یزید والے تو نہیں آ رہے ہیں، اور شاید میرا آقا سید سجاد آ رہا ہو۔ اے غلام دیکھ اگر لشکر یزید والے ہیں آ کے بتا دینا، ہم لوگ چھپ جائیں، اور اگر امام سجاد آ رہے ہیں تو ہم تجھے اس خوشی میں آزاد کر دیں گے۔ غلام گیا، تھوڑی دیر بعد پلٹ کے آیا، اے جابر، اے حسین کی نشانی، سید سجاد اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جابر نے کہا اے عطیہ، ارے میرا ہاتھ پکڑ کے آقا کے استقبال کے لیے لے چلو۔ ہاتھ پکڑا، آگے بڑھے، سید سجاد کی خدمت میں پہنچے، سید سجاد نے ایک دفعہ جابر کے گلے میں باہیں ڈال دی، یا جابر ہاں ہونا کو تیرا لے جالو نا، بس تو بے ہاتھ پالو نا، بس تو بے حریف ہونا، ارے یہی میرا بابا مارا گیا، یہی میرے بھیا کے سینے پہ برچی لگی، یہی میرا ننا علی اصغر، میری ماں بہنوں کے سر سے ردا ہے، ماتمے ہوتا ہے۔